وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ بر صغیر کی لائن آف کنٹرول پر پاکستانی افواج کے سب سے بڑے جانی نقصان کی خبر سے شروع کریں گے، جس کی جوابی کارروائی میں ہندوستان میں بھی جانی نقصان کی اطلاعات آئی ہیں. آگے چل کر ہم اسرائیلی وزیر اعظم کے بھارت دورے میں کئی معاہدوں پر دستخط، افغان اہلکاروں کے طالبان کے ساتھ ترکی میں مبینہ ملاقات، اور آخر میں امریکہ میں سیاہ فام رہنما مارٹن لوتھر کنگ کی برسی پر صدر ٹرمپ کے تنازع پر بات کریں گے. اور ہمارے یہ آج کئی موضوعات ہیں، جس میں سر فہرست یہ جو جھگڑا ہوا ہے بھارت اور پاکستان، وہ سر فہرست رہے گا. اس پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی، جو پاکستان کی لائن آف کنٹرول کی طرف ہیں، جبکہ بھارت سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نور احمد بابا، جو سری نگر میں ہوتے ہیں، جو کہ بھارتی کشمیر ہے. آپ لوگ ضرور کال کیجئے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789. تو سب سے پہلے ہم آپ کو ہمارے نمائندے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ سناتے ہیں، یہ جو تنازع ہوا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ لائن آف کنٹرول پر، آئیے سنتے ہیں.
پیر کو بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے متنازع کشمیر میں حد بندی لائن پر بدلے کی ایک کارروائی کے دوران 7 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا. جموں میں بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ پاکستانی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ میں ایک بھارتی فوجی کے ہلاک ہو جانے کے بعد بھارتی فوج نے حد بندی لائن کے پنچھ علاقے میں پاکستانی فوج کے خلاف بدلے کی کارروائی کی، جس میں ترجمان کے بقول پاکستان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی فوج نے نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حد بندی لائن کے راجوری علاقے میں بھارتی فوج کی اگلی چوکیوں کو ہدف بنایا، جس کے نتیجے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہوا تھا. حد بندی لائن پر مقابل افواج کے درمیان ہوئے اس تازہ تصادم میں کوٹلی سیکٹر میں اس کے 4 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے. حد بندی لائن پر پیش آنے والی ان جھڑپوں کے بیچ بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے پاکستان کے خلاف مزید سخت اقدامات اٹھانے کی دھمکی دی ہے. ادھر پیر ہی کے روز بھارتی فوج نے حد بندی لائن کے اوڑی سیکٹر میں ایک جھڑپ کے دوران 6 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا.
جی، اور ہم بات کرتے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی سے. ڈاکٹر گیلانی، آپ بتائیے، آج تو پاکستان کو خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے. 7 سولجرز جو ہیں وہ بقول بھارت کے مار دیے گئے ہیں، اور 6 مشتبہ افراد جو پاکستان کی طرف سے کشمیر گئے تھے، جس کو بھارتی کہتے ہیں کہ یہ در انداز تھے، اس کے بعد اس وقت اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں، خصوصاً جو شیلنگ کے اثرات ہوئے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ، پاکستان سائڈ پر خاص طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
جی جی، یہ واقعات کل شام سے شروع ہیں، اور آج جو یہاں پہ پاکستانی آرمی کے ترجمان نے جو ہینڈ اپ جاری کیا، اس میں 4 فوجیوں کی انہوں نے تصدیق کی کہ وہ مارے گئے ہیں. یہ کافی عرصے سے، گزشتہ کچھ ماہ سے ایل او سی پہ اس طرح کے واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور کچھ دنوں سے تو ان میں کافی شدت آ گئی ہے. اس ایل او سی کے اوپر بنیادی طور پہ اس طرح کی فائرنگ سے زیادہ تر جو سیویلین کیجویلٹیز تو مسلسل ہی ہوتی رہتی ہے، املاک کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ بڑے خوف زدہ ہیں. یہ پورے کا پورا جو ایل او سی کے اوپر، جو پاکستان کی سائڈ پہ ایل او سی ہے، اس کے اوپر گھنی آبادی ہے، ہر جگہ پہ آبادی ہے، بالکل سیز فائر لائن کے اوپر تک آبادی ہے، اور وہ آبادی شدید جو ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے. لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، لوگ وہ علاقہ چھوڑ کر شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور اپنا سب کچھ فروخت کر کے تو زمین مکان کے لیے زمین ڈھونڈنے کی کوششوں میں مصروف ہیں زیادہ تر لوگ، اس لیے کہ اس سائڈ پہ بھی حکومت کی طرف سے متاثرین کے لیے کوئی امداد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی ادارے نہیں ہیں جو ان کو کوئی شیلٹر مہیا کر سکے. تو بنیادی طور پہ اس لڑائی کا جو مین وکٹم ہے دونوں طرف، وہ کشمیری عوام ہیں. اس طرف کی صورتحال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. تو کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اس لڑائی سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور یہاں دن بدن یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں کو اس مصیبت سے جان چھڑوائیں. سیز فائر لائن کا جو سیز فائر کا جو معاہدہ ہے دونوں ملک اس کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس مسئلے کے حل کے اقدامات کریں.
ہم سری نگر چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا نے جوائن کیا ہے. نور احمد صاحب یہ بتائیے, آج بھارت کا 17th آرمی ڈے ہے, 70th ہے ڈے, اور لیکن اتنی خراب حالت جو ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو شیلنگ ہوئی ہے اس میں ابھی زور بھی آ سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی طرف بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے. وہاں کی کیا صورتحال ہے اور کیا توقع کی جا رہی ہے کہ اس یہ آگ مزید بھڑکے گی؟
دیکھیے, ابھی آپ کے دوسرے مہمان نے کہا یہ تو یہ دونوں طرف کی آرمی کے پرسنل جو ہیں اور وہ کئی بار شکار ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی 3 بھارتی فوجی, ان میں جو ایک میجر بھی تھا, وہ مارے گئے. آج کی تو ابھی کی رپورٹس ہیں آپ یہاں سے کہ 7 پاکستانی فوجی مارے گئے, پاکستان کی طرف سے 4 کی تصدیق ہو گئی ہے. یہ تو ہوتا رہتا ہے, ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں پچھلے کئی سال سے آپ. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کے دوسرے مہمان نے کہا کہ اس میں دونوں طرف کے شہری جو ہیں سرحدوں پر اور ان کے جو مال مویشی ہیں ان کا بہت کافی نقصان ہو رہا ہے. ایک لایقینیت کی ایک صورتحال ہے اور خوف کا ماحول ہے, یہ دونوں طرف سے ہے. جیسے ہم رپورٹس وہاں سے بھی آتی ہیں, یہاں سے تو ہم جانتے ہی ہیں کہ سرحد پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے, جب دونوں ملکوں کو بات چیت سے مسائل حل کرنے چاہیے تھے تو وہ اس سرحد پر گولہ باری کر کے, نیچرلی اب شدت تو یہاں ان کے آدمی مرتے ہیں تو وہ تو یہ شدت کرتے ہیں, ان کے آدمی مرتے ہیں تو وہ شدت کرتے ہیں, تو بیچ میں تو دونوں, ایک تو فوجی جو ہیں وہ بھی انسان ہیں, ان کا نقصان ہوتا ہے, ان کی فیملیز خراب ہوتی ہیں, اور جو شہری ہیں سرحدوں پہ جو رہتے ہیں ان کا بہت نقصان ہوتا ہے. تو یہ صورتحال کوئی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ان لوگوں کو بات چیت, حالانکہ وہ بھی وہ ان کے دونوں کے سیکورٹی ایڈوائزر سے بات کر کے آئے ابھی بینکاک سے, تو لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے وہ آ کے اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا, امید بنی تھی کچھ شاید وہ اندر سے بات چیت کر کے ایسے مسائل سے نپٹنے کی کوئی صورتحال نکالے, تو لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ایک تو بدقسمتی ہے دونوں قوموں کی ہے کہ جب امن کے ماحول میں ان کو کوآپریشن وہ دوسری چیزوں کا حل کرنا چاہیے تھا, دوسرے ساتھ اس کے ساتھ کشمیریوں کا بدقسمتی ہے کہ ہم اس ایک تو یہاں کی لایقینیت ہے, دونوں طرف ڈیوائیڈڈ قوم ہے, اس کا حل نہیں ہو رہا ہے, اور یہاں کے اس مسئلے کے کنٹینیو ہونے سے یہاں تو عام طور پر بھی ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے اندرونی فرنٹ پر. اور اس کے ساتھ ساتھ جب سرحد پہ یہ تنازع شروع ہوتا ہے, گولہ باری ہو جاتی ہے, تو لوگ برائے راست اس کا شکار ہوتے ہیں.
یہ بتائیے نور احمد صاحب, ہم جانتے ہیں کہ آپ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہیں اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج بھی بھارت اور اسرائیل نے آپس میں کئی معاہدوں پہ دستخط کیے. یہ ایک بہت غیر معمولی بات ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو بھارت آئے اور انہوں نے جس طرح سے ملاقات کی نریندرا مودی سے, کہا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ان دونوں لیڈران کے درمیان گرم جوشی پائی جاتی تھی. اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت کس حد تک زیادہ طاقتور ہوگا اور ممکنہ طور پہ زیادہ جارحانہ؟
دیکھیے, یہ تو ایک لارجر جو اسٹریٹجک اکویشن بن رہی ہے ریجن میں اور باہر بھی. اب کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد ہندوستان اور امریکہ کے ریلیشنز مضبوط ہونے لگے اور آج کل تو اور زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں. اس میں ایک ریجنل فیکٹر بھی ہیں, چائنا فیکٹر بھی ہے, پاکستان فیکٹر بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسرائیل کے ساتھ بھی وہی 90s کی بات, کولڈ وار کے بعد ہی ہندوستان نے تعلقات کو سوار کرنا شروع کیا. لیکن حال میں پچھلے دو تین سال سے مودی جی جب پاور میں آئے تب سے یہ ریلیشن شپ اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے. ایک پرسنل ایکویشن ہے جو اسرائیلی پرائم منسٹر اور یہاں کے پرائم منسٹر میں ایک بنی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ آئسولیشن میں نہیں دیکھنا بلکہ لارجر کانٹیکس میں دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیری عام طور پر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اینٹی ملٹنسی یا اینٹی ٹیررس آپریشن وغیرہ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو پبلک پروٹیسٹ وغیرہ کے ساتھ جو ڈیل کر رہے ہیں ریزنٹمنٹ کے ساتھ تو اس میں بھی ایک ایکویشن بنتی ہے کبھی کبھی. تو اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے بھی کہا جاتا ہے کئی چیزوں میں کوپریشن. ایک تو ملٹری لیول پہ تو کوپریشن بڑھ رہی ہے, ایک اسٹریٹجک ایکویشن بن رہی ہے, ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ کا ایک حصہ بن رہے ہیں دونوں. اور اس میں یہی ہے کہ امریکہ کی جو لیڈ رول ہے اس ریجن میں اور جس کو ایک لارجر اسٹریٹجک ایکویشن عالمی سطح پر بن رہی ہے خاص کر ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے حوالے سے تو اس میں لگتا ہے یہاں بھی ہے اور ویسٹ ایشیا میں بھی وہ سینسیٹیو ایشوز ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک قسم کی کریشنز ہیں اسرائیل اور انڈیا میں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ریلیشن شپ بڑھ رہی ہے تو اس کا زیادہ یہ ملٹری پہلو سیکورٹی پہلو زیادہ ہوگا.
بالکل.
تو یہ چیزیں ہم یہ ہو رہی ہیں.
میں ڈاکٹر توقیر گیلانی کی طرف لوٹتی ہوں. ڈاکٹر توقیر, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ بھارت کے خاصا قریب ہے اور امریکہ نے بھی ایک موو چلایا جس کے مطابق اسرائیل کا جو دارالخلافہ ہے اس کو جیروزلم مانا, لیکن بھارت اس حد تک نہیں گیا ہے امریکہ کے ساتھ. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت کس حد تک اسرائیل کے ساتھ دوستی نبھائے گا اور اس کا خطے پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے, جس طرح میرے دوسرے مہمان نے بھی یہ کہا ہے, یہ بنیادی طور پہ ان معاہدات کا جو تعلق ہے وہ بڑی حد تک کاروبار سے ہے اور بڑی طاقتیں جو ہیں خصوصاً امریکہ اور اسرائیل بھی یہ اپنا اسلحہ اور اپنا گولہ بارود جو ہے وہ دنیا بھر میں فروخت کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی کانفلکٹ ہے وہاں کسی نہ کسی ایک طاقت کے ساتھ جو ہے وہ الائنمنٹ کرتے ہیں. تو فوری طور پہ تو شاید اس کے کوئی فوجی نوعیت کے اس طرح کے اثرات نہ ہوں جیسے کہ کوئی الائنس بنا کے تو کسی دوسرے ملک کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی جارحانہ پیش قدمی کی جائے, لیکن ایک بڑی پکچر میں اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی چونکہ دنیا جو ہے وہ اس وقت نئے الائنسز میں بڑھ رہی ہے تو ہندوستان جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے امریکہ کے اور اسرائیل کے, اور ان کی جو پالیسیاں ہیں اس پورے ریجن میں وہ چائنا کا جو بلاک ہے اس کے خلاف وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو اس میں آگے جا کے تو ایک کنفلکٹ جو ہے اس کا کوئی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. جتنے بھی یہ اس طرح کے کنفلکٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ملک ہیں وہ پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوجی طاقت حاصل کریں, اور ہندوستان بھی اسی دوڑ میں ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت, وہ آلریڈی ایک بڑی طاقت ہے اس میں شک بھی نہیں ہے, اور وہ ایک مزید بڑی اور پاورفل طاقت بننا چاہتا ہے تاکہ وہ طاقت کے زور پہ جو مسائل اس کو درپیش ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے. لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ الائنسز بھی کوئی پائیدار نہیں ہوتے ہیں. ماضی میں بھی پورا جو ماضی ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ الائنسز بدلتے رہتے ہیں, طاقتوں کے انٹرسٹ بدلتے رہتے ہیں, اور اگر کنفلکٹ جو ہیں وہ ان کو وقتی طور پہ دبانے کی اگر کوئی سپورٹ مل بھی جاتی ہے تو وہ ان دا لانگر رن جو ہے وہ دوبارہ سے وہ کنفلکٹ اٹھتے ہیں. تو میرے خیال میں طاقت کسی ریاست کو طاقت حاصل کرنے کا حق تو ان کا اپنا ہے, لیکن وہ جب تک ایشوز کو حل نہیں کریں گے تو یہ طاقتیں جو ہیں وہ آپ ایک امپائر بھی کریٹ کر لیں پھر بھی آپ جو ہے وہ اس خطرے سے جان نہیں چھڑا سکتے کہ کل آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے. اور یہ جتنے سلگتے ہوئے ایشوز ہیں یہ آگے چل کے ہندوستان کی, پاکستان کی اور اس پورے ریجن کی تباہی کا باعث بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے خطے کے اندر جو طاقتور ممالک ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا, اور ان کو کنفلکٹ ریزولوشن میں انڈیا کو بینگ ریسپانسیبل اسٹیٹ جو ہے وہ پہل کرنی ہوگی کہ وہ اس کنفلکٹ کے ایک پائیدار اور پرامن ریزولوشن کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرے.
ڈاکٹر توقیر آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہم نئی دہلی چلیں گے, لیکن اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا. نور احمد صاحب آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے اس میں پاکستانی افواج نے زبردست نقصان اٹھایا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر توقیر گیلانی ہیں, یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ہیں, پاکستان کی طرف ہیں, اور ہمیں عنقریب جوائن کریں گے سنتوش بھارتیہ جو چوتھی دنیا کے ایڈیٹر ہیں اور نئی دہلی میں ہوتے ہیں. لیکن ہم کچھ کالرز کو بھی لیتے ہیں اور اس موضوع پر ہم کالز لیتے رہیں گے. ہمیں کال کیا ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے نصیر وانی نے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک دن بھارت کے دو فوجی مارے جاتے ہیں تو بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے 10 فوجی ماریں گے. پاکستان کے دو فوجی اگر شہید ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھارت کے 10 فوجی ماریں گے. تو آخر یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ کیا قیامت تک ایک دوسرے کی فوجی یہ مارتے رہیں گے؟
جی اچھا سر,
کشمیر کا بنیادی مسئلہ ہے اس پہ بات کرنی ہے, اور یہاں بھی بھارتی فوج کی جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ جاری ہے گزشتہ 30 سالوں سے. روز کشمیری نوجوانوں کو مارا جاتا ہے, اور ان کا اگر ایک افراد مارا جاتا ہے تو دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. کیا ہماری جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے؟
ہمیں معروف شاہ نے کال کیا ہے پاکستانی کشمیر سے.
جی السلام علیکم. میرا نور بابا سے سوال تھا, ایز اے ایک صحافی کے بھارت اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے کیا انسانیت کی بنیادی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیریوں کو ہمیشہ کے لیے غلام رکھ سکے گا؟
اور ہمیں کال کیا ہے لیاقت الملک نے دیر سے.
جی السلام علیکم نفیسہ بیوی.
وعلیکم السلام.
یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دونوں پڑوسی ممالک سپر وہ ایٹمی قوتیں ہیں, اور اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو بارڈر پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میں کنیکشن جو ہے وہ افغانستان کی حالات سے جوڑتا ہوں کہ امریکہ کی گلی کی ہڈی بن چکی ہے, اور اسرائیل بھارت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے. یہاں سی پیک کا معاملہ بھی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی سٹیبل ہو جائے. تو یہ ان چیزوں کی کڑیا ہے, لیکن اس سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کشمیر کو آزاد کرنا پڑے گا, پاکستان چاہے یا نہ چاہے, انڈیا چاہے یا نہ چاہے, کشمیر فریڈم فائٹر جو ہے ان کو کبھی بھی غلام نہیں رکھا جا سکتا.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کڑک سے کال کیا ہے عمر دراز نے.
جی عمر زاد بول رہا ہوں. عمر زاد.
اچھا عمر زاد. جی جی بات
ہم جی جی ہم عمر زاد پٹھان بول رہا ہوں کڑک سے.
جی جی بات کیجیے.
ہم یہ بات کر رہا ہوں کہ کب تک یہ اسی طرح ہوگا کہ ایک مارے گا دو مارے گا, اسی کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے ان گورنمنٹ سے یہ کہ اعلان کرے کہ چلو جنگ بس, لڑائی کر لو بس.
طارق چختائی نے کال کیا ہے قصور سے.
السلام علیکم محترمہ. میرا اپنے پینلسٹوں سے سوال ہے کہ پاکستان کے ہمسایہ میں صرف بھارت ہی نہیں دیتا, اور بہت سے ممالکوں کی سرحدیں ہمارے پاکستان سے لگتی ہیں, آخرکار بھارت سے جڑتے ہیں, کہ وہ جارحیت پاکستان پر کیوں کرتا ہے یہ؟ اور جب تک یہ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ سر جنگ اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم بھارت میں ہے, تو کیا لیسن کا دینا چاہتے ہیں پاکستان کو؟ بہت شکریہ.
شکریہ. عمر علی نے ہمیں کال کیا ہے بنو سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم عرض یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جب تک صلح صفائی سے کام نہیں لیں گے, مذاکرات کے ذریعے سے کام نہیں لیں گے, اس وقت تک یہ دونوں طرف سے نقصان ہوتا رہے گا. کیا یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ دونوں ٹیبل کے میز پر بیٹھ کر آپس میں بات کر کے یہ گتی کو سلجھا دے؟
بڑی اچھی بات کی آپ نے.
تھینک یو جی. السلام علیکم.
اور اقبال حسین نے کال کیا ہے ہنزہ سے, اور ان کے علاوہ ہیں جلال پشین سے.
جمال آپ کر رہا ہوں.
اچھا جی
میڈم, کیا حال ہے؟ خیر ہے
جی. مہربانی.
یہ موضوع بہت اچھا موضوع ہے, تو یہ مہمان سے میرا یہ عرض ہے کہ کشمیر کے بارے میں تھوڑا تفصیلات بتائے.
ہم کشمیر پہ ہی بات کر رہے ہیں, اور یہ کہ کوئی تصفیہ. عبداللہ نے کال کیا ہے کوہاٹ سے. جی جناب, عبداللہ کوہاٹ سے.
کوہاٹ سے عرض کر رہا ہوں جی.
جی جی بات کیجیے.
ہم جو یہ پاکستانی حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی فوج آرام سے بیٹھ جائے, ہمیں موقع دے دے انڈیا کے لیے کہ ہم بس مٹ جائیں گے, ایک بات ایک جگہ کی ہو جائے گی, یہ بار بار جو ہے نا لڑائی اور یہ تو ختم نہیں ہوگا.
جی خاصا خوفناک ہے. کشمیر سے ہمیں کال کیا ہے شمس مغل نے.
شوکت مغل عرض کر رہا ہوں.
جی جی
جی جی. میڈم میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں بھی بالکل ایل او سی کے نزدیک رہتا ہوں. پاکستان کی طرف جب بھی انڈیا جارحیت کرتا ہے, سب سے پہلے فائرنگ انڈیا کرتا ہے. پاکستان کے علاقے میں سولین آبادی کو بھی نشانہ بناتا ہے اور ہمارے جوانوں کو بھی. تو اگر پاکستان اس کا جواب دیتا ہے تو اس کا بھی ہمیں, میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں کہ دکھ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر لاشیں گرتی ہیں تو وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں, کسی بہن کے بھائی ہیں, کسی عورت کے شوہر ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں بھی یہ اثر ہے. تو انشاءاللہ پاکستان ان کو جواب دے گا, دندن شکن طریقے سے جواب دے گا, اچھے طریقے سے جواب دے گا. مگر جو کس بات کے لیے سب سے پہلے انڈیا ہر جگہ پہ پہل کر رہا ہے. پاکستان
کی کال کرنے کا شکریہ. محمد قسیم نے کال کی ہے. جی
جی السلام علیکم. میرا معزز مہمانوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مسئلہ کشمیر, اصل میں کشمیریوں کی آزادی کا مسئلہ ہے. تو آج تک کوئی بھی مذاکرات ہوئے ہیں تو ان میں کشمیر کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ دونوں ممالک نا اپنی طرف سے ایک حق جتاتے ہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے, تو اگر اتنا ہی انہیں مطلب کشمیر ان کا حصہ ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ السلام.
منظور احمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
جی جی میں ضلع صحیحوال سے بول رہا ہوں. جی
جی جی بات کیجیے.
جی یہ جو مسئلہ کشمیر کا بنا ہوا ہے, اقوام متحدہ کو چاہیے کہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل کریں, ورنہ خدا نہ خواستہ یہ ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے پاکستان اور انڈیا کی, اور پوری دنیا میں یہ پھیل سکتی ہے, اس سے ہمیں بہت خطرہ ہے.
بہت اچھی بات کی آپ نے, اور یقیناً یہی بات کالرز کو بھی کرنی چاہیے کہ اس سے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر توقیر گیلانی آپ کی طرف لوٹتے ہیں. آپ نے کالرز کو بھی سنا, لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ خواہش ہے کہ امن برقرار ہو دونوں ملکوں کے بیچ. جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو علاقائی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, اس میں اس وقت جو چین کا کردار ہے اس خطے میں, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
جی بالکل, علاقائی حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں, اندرونی حالات بھی ان دونوں ممالک کے اتنے اچھے نہیں ہیں. پاکستان کے اندرونی حالات تو بہت خراب ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چائنا کا رول ہے اس خطے میں جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہے. چائنا بھی ایک پول کی جو ہے وہ ایک گروپ کی पॉलिटिक्स जो है वो रीजन में उसको लेके चल रहा है, और जो चाइना का जो ये इकोनॉमिक डिजाइन है वो अल्टीमेटली वो इस जो OBOR है, वन बेल्ट वन रोड, ये इट कवर्स मोर देन 60% ऑफ द अर्थ और ऑलमोस्ट अराउंड 70% ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ. तो ये एक बड़ा जो है वो एक साम्राज्य डिजाइन है अगर उसको देखा जाए, और वो इन खितों के जरिए तकरीबन आधी से ज्यादा दुनिया तक जो अपनी रसाई के लिए वो प्लानिंग कर रहा है. तो उसमें आगे चल के जो जो सीन नजर आ रहे हैं उसमें तो काफी मुश्किलात हैं. चाइना अगर आगे मूव कर रहा है तो अमेरिका, इंडिया और ये ब्लॉक जो है वो उसके मुकाबले में अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ आगे बढ़ रहा है. तो चाइना अभी तक चाइना की हुकूमत की तरफ से इस रीजन में अमन कायम करने के लिए और यहाँ जो मुश्किलात हैं इस खित्ते के लोगों की उसके लिए चाइना का कोई इनिशिएटिव अभी तक सामने नजर नहीं आया है. बल्कि जो उसकी सारी जो फोकस है चाइना की, जो नई पॉलिसी भी उनके सदर ने गुज़श्ता माह जो है वो पेश की, उसमें भी वो एक इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी है जिसको उन्होंने परसू करने का, तेजी से परसू करने का जो है वो इंडिया दिया है. तो मैं समझता हूँ कि चाइना का भी रोल इस रीजन में आगे चल के तो यहाँ बड़ी बड़े तसादम का जो है वो पेशकेमा साबित होगा. एक जिम्मेदार रियासत का जो किरदार होता है वो अभी तक चाइना की तरफ से इस रीजन में नजर नहीं आ रहा है, और उसकी सारी जो कोशिश है वो इस रीजन के और इसके जरिए से दूसरे रीजन्स के वसाइल पे जो है वो उनकी भी नजर है. तो ये आगे चल के तो हालात यहाँ काफी खराब होंगे जब अगर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व ना किया गया तो ये बड़ी तबाही का पेशकेमा साबित होंगे.
और जैसे कि आप जानते हैं कि चीन को सबसे ज़्यादा तहफ़ुज़ात हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं. आप पाकिस्तान में रहते हैं, इस सिम्त कुछ आप कोशिश देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि सियासी हालात काबू में आए?
जी मैं तो नहीं समझता हूँ. मैं ज़ाती तौर पे इस तरह से चीज़ों को देखता हूँ. मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मुफादात को और पाकिस्तान की सरजमीन को सबसे ज्यादा जो खतरा लाहक है इस वक्त वो पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया से है, जिसमें सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, और वो तेजी से खुद इसमें इन्वॉल्व है कि इस खित्ते के और खासकर पाकिस्तान के हालात जो है वो दुरुस्त ना हों. शायद वो इसमें उनके कुछ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं. कल भी रात को हमने देखा कि एक कराची में एक प्रोफेसर को, जो फलसफे के प्रोफेसर थे, उनकी एफिलिएशन एमक्यूएम के साथ थी, उनको मार के गिरा दिया गया. इस तरह लाशें गिराने का, लोगों को अगवा करने का और उनको जो है वो मसखशुदा लाशें तोहफे में देने का ये सिलसिला तसलसल से चल रहा है. तो एक रियासत की तरफ से एक विल या एक जो कमिटमेंट नजर आनी चाहिए कि वो अंदरूनी हालात को दुरुस्त करेगी ताकि उसके जो लार्जर इकोनॉमिक प्लानिंग प्लान्स हैं वो आसानी के साथ पूरा मन तरीके से आगे बढ़े. तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी तक. पाकिस्तान ताकत के जोर पे या पाकिस्तान की जो हुक्मरान एस्टेब्लिशमेंट है, मोस्टली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो ताकत के जरिए से अपने ही लोगों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करके तो उसके जरिए से वो जो यहाँ पे मसाइल है उनको दबाने की कोशिशों में मसरूफ है, और उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है. पाकिस्तान का जो आने वाला मंजरनामा है, अगर यही सिलसिला जारी रहा और इनकी पॉलिसियां इसी तरह जारी रहीं तो हम सारे जो हैं वो इस वक्त एक बड़ी खौफ और हरास की कैफियत में है. यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, या कोई स्टेट के मुतबादल नुक्ताए नज़र, पॉलिटिकल नुक्ताए नज़र रखने वाले भी लोग जो है वो सहमे हुए हैं कि ये रियासत जो है वो आखिर चाहती क्या है और वो क्यों जानबूझ के जो है वो हालात खराब कर रही है.
जी हाँ, अमेरिका में भी यही एक तासर पाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने कोई इमदाद की है तो बड़ी ही सेलेक्टिवली की है, बहुत ही चुन चुन के अलकायदा के लोगों को उनके हवाले किया है, लेकिन जहाँ तक हकानी नेटवर्क या फिर कश्मीरी जंगजुओं का ताल्लुक है उस सिलसिले में एजेंसीज़ ने कभी तावर नहीं किया. लेकिन हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने वक्त दिया. हमारे साथ थे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर डॉक्टर तौकीर गिलानी. आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़. इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع علاقائی صورتحال سے جڑا ہوا ہے، اور یہاں جو اطلاعات آئی ہیں ہمارے پاس وہ یہ کہ افغان سرکار کا یہ کہنا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور غالباً ان کی بات چیت ترکی میں ہو رہی ہے. جو طالبان جنگجو ہیں انہوں نے تو اس کی تردید کی ہے، لیکن افغان اہلکاروں نے کہا ہے کہ یہ اس بات میں صداقت ہے. ہم سب سے پہلے چلتے ہیں مشتاق یوسف زئی کی طرف. یہ پشاور میں ہوتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، دی نیوز کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں، اور عنقریب ان کے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر فرقان حمید جو ٹی آر ٹی اردو سروس کے چیف ہیں. لیکن مشتاق یوسف زئی، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہماری افغان اہلکاروں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، لیکن خبریں بار بار آ رہی ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے، آپ کے علم میں کیا ہے؟
ہاں بالکل، یقیناً یہ ملاقات ہوئی ہے استنبول میں، جو کہ ترکی کا شہر ہے. اور اگرچہ افغان طالبان جس کے سربراہ شیخ ہیبت اللہ ہے انہوں نے انکار کیا ہے، لیکن یہ افغان طالبان کے جو پرانے کمانڈر ہے مولوی عبدالرؤف، مولوی عبدالحلیم اور دواجان احمد زئی، اور ان کے ساتھ ایک رحمت اللہ وردک ہیں. یہ طالبان کی جب حکومت تھی افغانستان میں تو یہ عہدیدار تھے، اور ان میں عبدالرؤف جو ہے جب طالبان کی وہاں پہ گورنمنٹ تھی تو یہ خوست کے گورنر بھی رہ چکے ہیں. تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم تمام طالبان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس ملاقات میں، اور یہ افغان حکومت کا ایک وفد کیا ہے ترکی، یہ ان کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے بات چیت کی ہے، اور پھر ان لوگوں نے وہاں پہ میڈیا سے بات بھی کی ہے، افغان میڈیا سے. اور یہ بار بار یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو یقین کرا باور کرائے کہ ہاں وہ افغان طالبان ہی کے نمائندے ہیں، لیکن اس کے بعد افغان طالبان نے ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لوگ نہیں ہیں، یہ خود گئے ہیں وہاں پہ، اور اس وقت ان کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے. جو میری معلومات ہے وہ ایک اور میٹنگ ہونی تھی یو اے ای میں، اور یہ پگواش نے وہاں پہ منعقد کی تھی، اور افغان طالبان کا جو دفتر ہے سیاسی دفتر قطر میں، ان کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا اس میٹنگ میں. اور طالبان کی خواہش بھی تھی کہ ان کے اس سے پہلے بھی پگواش نے جو اس طرح کے ایونٹس ارینج کیے تھے تو اس میں افغان حکومت کے بھی لوگ گئے تھے، اور امریکی عہدیدار بھی گئے ہیں، پاکستان سے بھی لوگ گئے تھے، اور افغان طالبان کی بھی وہاں پہ نمائندگی ہوئی تھی. لیکن اس وقت پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ایسے بیانات جاری کیے تھے کہ جس سے افغان طالبان خوش نہیں تھے، اور پھر افغان طالبان کا جو شورا ہے، رہبری شورا جو لیڈرشپ کونسل ہے، انہوں نے پھر اپنے قطر کا جو دفتر ہے ان کو منع کیا کہ آپ مت جائیں اس اجلاس میں، اس کانفرنس میں، کیونکہ انہوں نے جو بیان جاری کیے ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہے. تو پھر جو میری معلومات ہے، جب افغان طالبان نے انکار کیا اس میٹنگ میں جانے سے، تو پگواش نے پھر وہ کانفرنس ہی پوسٹ پون کی، اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کسی اور موقع پہ کسی اور ملک میں یہ ایونٹ ارینج کریں گے. لیکن سر دست جو میری معلومات ہے، جو اس وقت ترکی میں لوگ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں جو مین اسٹریم طالبان ہیں جس کے پاس اسلحہ ہیں، کمانڈرز ہیں، اور اس وقت وہ افغانستان میں امریکی فوج اور افغان حکومت کے خلاف جو لڑ رہے ہیں، وہ ان میں شامل نہیں ہیں، اور اسی لیے اس بات چیت کا کوئی نتیجہ بھی سامنے نہیں آئے گا.
ہم ترکی چلتے ہیں، اور ہمیں ڈاکٹر فرقان حمید نے جوائن کیا ہے، یہ ٹی آر ٹی اردو سروس کے چیف ہیں اور انکرا میں بھی پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر فرقان، آپ بتائیے، جس طرح سے مشتاق یوسف زئی کا کہنا ہے کہ جو طالبان اس وقت ملاقات کر رہے ہیں افغان اہلکاروں کے ساتھ ترکی میں، ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، آپ کی اپنی کیا اطلاعات ہیں؟ ملا رؤف آخوند اور رحمت اللہ وردک، یہ اگر کوئی پیغام واپس لے کر جائیں افغانستان، تو اس میں کوئی بات بن سکے گی؟
ہاں ابھی ایک چیز ترکی میں پہلی بار جو ہے یعنی جسے کہہ سکے بالواسطہ طور پر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب یہ دیکھتے یہ پہلا قدم ہے اور مزید ہے وہ کیا کچھ آگے بڑھتا ہے اگر یہ اقدامات جو ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلہ اگر پہلا مرحلہ جو ہے وہ کامیاب رہتا ہے اس کے بعد ہی مزید جو ہے وہ کسی اتھارٹی کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یعنی ابھی جسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلا قدم اٹھایا گیا یہ پتہ نہیں یہ قدم کہاں تک کامیاب رہتا ہے ابھی تک کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی کیونکہ ترکی کے اخبارات میں سلسلے میں کچھ زیادہ کوریج بھی نہیں دی گئی تو خفیہ اسی کو تقریباً اتنی بڑے پیمانے پر نہیں ہے لیکن پھر بھی جو کچھ بھی معلومات سامنے آ رہی ہیں ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ طالبان کی جو سیکنڈ کیٹیگری جو سیکنڈ کی یا تھرڈ قسم کی کیٹیگری ان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا گیا ہے کیونکہ قطر میں اور کئی دیگر ممالک میں مشکلات پیش آ رہی تھی. ترکی ایک ایسا ملک ہے جس کے افغانستان کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں اس لیے کوشش ہے کیونکہ ترکی کے تھرو آؤٹ ہمیشہ ہی طالبان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے کبھی طالبان کے ساتھ خراب تعلقات نہیں جب سے ترکی حالانکہ ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے لیکن وہاں پہ نیٹو کے فورسز ہونے کے باوجود آج تک ترکی پر کبھی بھی حملہ نہیں کیا گیا. اس لیے لگتا ہی ہے کہ ترکی جو ہے وہ رول بڑا اچھا ادا کر سکے گا لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی طالبان کے جو اعلیٰ نمائندے ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے کیونکہ جب تک اعلیٰ نمائندے مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئیں گے اس کے جو ہے یہ مذاکرات نچلی سطح پر جو مذاکرات ہیں اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے.
جی ہم لوٹتے ہیں مشتاق یوسف زئی کی طرف. مشتاق یوسف زئی, بہت سارے طالبان ہیں خصوصاً حقانی نیٹ ورک جس کا امریکہ ہر وقت الزام لگاتا رہتا ہے جس کو پاکستان کی سرپرستی حاصل ہے. آپ کے خیال میں اس وقت جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان پیس ٹاکس میں وہ پاکستان کے لیے قابل قبول ہوں گے مستقبل کے افغانستان کے امن میں؟
بہت سارے لوگوں کی خواہش ہیں کہ یہ بات چیت ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ زیادہ تر اختیارات امریکہ کے پاس ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ خود وہ براہ راست امریکی حکومت یا امریکی حکام سے بات کرے. اور اس سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے مذاکرات ہوئے ہیں اس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو ترکی میں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی کافی ایونٹس اور کافی راؤنڈز ہو چکے لیکن نتیجہ اس لیے سامنے نہیں آیا تھا کہ اس میں جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جو لوگ بیچتے ہیں ان کے پاس چونکہ اختیار نہیں ہوتا تو اس لیے جب ان کو پھر واپس آتے ہیں اور فیصلے کرنے ہوتے تو وہ اس کے نتائج نہیں ہوتے. سب سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی مری میں اور اس میں یہ واقعی بہت بڑی بریک تھرو تھی اس وقت کیونکہ اس میٹنگ میں افغان طالبان کے سینئر لیڈرشپ موجود تھی, امریکی حکام بھی موجود تھے, چائنا کے بھی لوگ موجود تھے اور پاکستانی حکام بھی موجود تھے. اور پھر وہ تاریخ کا ایسا ہے کہ کس طرح پر ملا عمر کی موت کی خبریں ڈسکلوز ہو گئی اور وہ چیپٹر بند ہو گیا. تو اب بھی افغان طالبان میں بہت سارے دڑے ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو تو امریکہ حکام کے ساتھ کرے کیونکہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. جو آپ نے بات کی حقانی نیٹ ورک کی تو اس وقت تو ان کے پاس کافی اختیار ہے اب حقانی نیٹ ورک کو کیونکہ حقانی نیٹ ورک کا جو سربراہ ہے آپریشنل کمانڈر جو ہے سراج الدین حقانی وہ اس وقت افغان طالبان کے ڈپٹی لیڈر ہیں. یعنی جو طالبان کے سربراہ ہے شیخ ہیبت اللہ اس کے بعد جو سیکنڈ کمانڈ ہے وہ سراج الدین حقانی ہے. تو میرے خیال میں جب بھی بات ہوگی تو وہ ان کی رائے ضرور شامل ہوگی اس میں اور کیونکہ ان کے پاس فائٹر بھی زیادہ ہے اور اس وقت افغان طالبان کے اوپر ان کا اثر رسوخ بھی زیادہ ہے تو میرے خیال میں جب بات چیت ہوگی تو ظاہر ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستانی حکومت کی رائے اس میں شامل ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی اکائی نیٹ ورک کا نام آتا ہے تو امریکی حکام اور افغان گورنمنٹ الزام لگاتی ہے کہ پاکستان میں ہے اور پاکستانی حکومت کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ سرپرستی کر رہی ہے.
جی ظاہر ہے مشتاق یوسف زئی کہ پاکستان اپنا پلہ بھاری رکھنا چاہتا ہے لیکن یہ بتائیے آج ایک دلچسپ خبر ہے کہ کئی مذہبی رہنماؤں نے لکھ کر دیا ہے کہ کسی بھی فرد یا گروپ کو خود کش حملہ نہیں کرنا چاہیے, اس کے پس پشت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں اور جب بھی پاکستان کے اندر وہ ملٹن گروپس جو کہ پاکستانی حکومت پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف برسر پیکار ہے یہاں حملے کروا رہے ہیں تو یہ پہلے بھی ہوا ہے کہ بڑے بڑے علماء جیت علماء انہوں نے اس طرح کے فتوے جاری کیے ہیں اور انہوں نے خود کش حملوں کو حرام قرار دیا ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ حملے کرواتے ہیں اور جو اسٹیٹ یا اس وقت کی جو فوج پولیس گورنمنٹ ان کے خلاف جب لڑتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کا بالکل ان کو پرواہ نہیں ہوتا. اور یہ ہمیں دیکھا ہے کہ اس سے پہلے یہاں پشاور میں بڑے اہم سینئر عالم دین تھے مولانا حسن جان صاحب, انہوں نے اس وقت یہ فتویٰ جاری کیا تھا جب پاکستان میں روزانہ کے حساب سے ڈرون یہ ساری یہ خودکش حملے ہوتے تھے, بم دھماکے ہوتے تھے, تو اس وقت وہ سامنے آئے تھے اور انہوں نے ایک اسٹیپ لیا تھا اور پھر ان کو پشاور میں قتل کیا گیا تھا, اگرچہ کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی تھی. لیکن ریسنٹلی جب جمعیت علماء اسلام کے دیر سے تعلق رکھنے والے ایک سینیٹر ہے مولانا گل نصیب خان, انہوں نے پھر ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے تو حسن جان صاحب کو شہید کیا لیکن وہ ان سے نہیں ڈرتے. اور انہوں نے نام لیا تنظیم نپاد شریعت محمدی کے سواد سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ تھے, باقاعدہ انہوں نے نام بھی لیے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعی اب لوگوں کو شعور آ چکا ہے کہ جو لوگ ہم ٹرین کرتے تھے باقی ممالک میں لڑنے کے لیے, تو اس وقت تو یہ ہم کو کہتے تھے کہ ہاں یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم لڑو, لیکن یہ کچھ وقت اس میں لگے گا کہ جب یہ جو آج کل علماء ہمارے مدارس یہ کوشش ان کی ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کی اصلاح کی جائے جن کو مذہب کے نام اس طرح تیار کیا گیا تھا, وہ مختلف ممالک میں اس وقت کام کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, تو ہاں یہ کوشش ہے. لیکن مجھے نہیں خیال, میرا نہیں خیال کہ سر دست اس کا کوئی اثر ان لوگوں بھی پڑے گا جو کہ اس وقت افغانستان میں ہے کہ کسی اور جگہ بیٹھے ہیں اور وہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں.
جی ہاں, لیکن پاکستانی اسٹیٹ شاید اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرے گی کہ اس طرح کے بیانات اگر آتے ہیں مذہبی علماء کی طرف سے کہ خودکش حملے حرام ہیں. بہرکیف بہت شکریہ. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مشتاق یوسف زئی کا جو سینئر صحافی ہیں, دی نیوز کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں پشاور سے, اور ہمارے ساتھ تھے انکرہ سے, پڑھاتے ہیں ڈاکٹر فرقان حمید اور ٹی آر ٹی اردو سروس کے چیف ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع امریکہ ہے جہاں آج مارٹن لوتھر کنگ کی برسی منائی جا رہی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارٹن لوتھر کنگ سیاہ فام رہنما تھے اور ان کے انتقال کا دن یہاں منایا جاتا ہے بڑی خاموشی سے. پورے ملک میں چھٹی ہے اور یہاں واشنگٹن ڈی سی میں بھی تمام ادارے بند ہیں, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے نیو یارک سے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف نے, اور ان کے ساتھ ایک اور تھنک ٹینک ہے جس کے سربراہ عدنان بخاری بھی ہوں گے. آپ لوگوں کو ہم سنتے رہیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے جو موضوعات رہے ہیں ان پر آپ اس سیگمنٹ میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے, یعنی امریکہ کی یہ رپورٹ کے حوالے سے, ہمارے نمائندے اسد نذیر کو سنتے ہیں.
ہر سال جنوری کے تیسرے سوموار کو امریکی عزت مآب ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی یاد مناتے ہیں. ڈاکٹر کنگ جنوبی ریاست الاباما سے تعلق رکھنے والے ایک بیپٹسٹ پادری تھے اور امریکہ میں انسانی حقوق کی تحریک کے رہنما تھے جو عدم تشدد کے ذریعے سماجی تبدیلی کی وکالت کرتے تھے. ڈاکٹر کنگ 15 جنوری 1929 کو پیدا ہوئے تھے. اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ تبدیلی خود بخود نہیں آتی بلکہ یہ مستقل جدوجہد کے ذریعے آتی ہے, ڈاکٹر کنگ نے بڑے پیمانے پر بائیکاٹ, دھرنے, پرم مارچ اور سول نافرمانی کی عدم تشدد پر مبنی دوسری سرگرمیاں منظم کیں اور ان میں شرکت کی. ڈاکٹر کنگ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک فرد ضمیر کے منافی قانون شکنی کرتا ہے تو وہ غیر منصفانہ عمل ہے, اور جو معاشرے کی ناانصافی پر اس کے ضمیر کو جگانے کے لیے بخوشی قید و بند کی صعوبت برداشت کرتا ہے تو وہ درحقیقت قانون کے لیے نہایت احترام کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔
ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کے حوالے سے ایک بہت چھوٹی سی آپ نے رپورٹ سنی، اور ہمیں اس وقت کیونکہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر ریحانہ لطیف نے، ان سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ریحانہ، مارٹن لوتھر کنگ کا دن ایک ایسے وقت پہ منایا جا رہا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بعض باتیں کی ہیں ایسے ممالک کے بارے میں جو سیاہ فام ہیں، اور جن سے بقول کچھ ڈیموکریٹس اور جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی کہ ٹرمپ نے بڑی توہین آمیز گفتگو کی۔ اس سب کچھ کو تناظر میں ڈالتے ہوئے بتائیے کہ یہ دن کی اہمیت کیا بنتی ہے؟
یہ دن جو ہے یہ افریقن امریکن جو ہیں یہاں پہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کی جد و جہد کی وجہ سے کافی قوم نے کی اس ملک میں
جی،
لیکن جتنی کر سکتے تھے اتنی نہیں ہوئی ہے، لیکن حد و جہد جاری ہے۔ اور اوباما کا پریزیڈنٹ بننا اس جد و جہد کا ایک خاص نشان میں سمجھتی ہوں ہے، کیونکہ 40 اور 60 سال کے بعد افریقن امریکن پریزیڈنٹ ہونا میں سمجھتی ہوں اس جہد کا ذکر تھا، جہاں 40-60 سال پہلے یا 200 سال تک ہوئے جبکہ سلیوری ہو رہی تھی اور کالوں کو بہت بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، حالانکہ اگر آپ افریقن امریکن سے یہاں پوچھیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ان کو اچھی جد و جہد نہیں ملی، اور ابھی تک ان کو انسانیت نہیں ملی، ان کو ایکولیٹی نہیں ملی، جو کہ بالکل صحیح بات ہے۔ یہاں پہ پرزنس میں کافی کالے لوگ جو ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں، لیکن ان کے کئی مقاصد ہیں، کئی ان کی وجوہات ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن علاقوں میں کالے رہے ہیں ان کے اسکولز یا ان کے ہاسپٹلز یا ان کے جو وسائل ہیں وہ پوری طرح سے یوٹیلائز نہیں کی جاتے۔ اگر آپ ان کی وہ اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں، اکنامکس دیکھیں، تو بہت ہائی نمبر پہ ان کو حکومت پیسے دے رہی ہے، لیکن کرپشن جو ہے وہ اس پیمانے پہ ہے کہ اسکول جو ہیں وہ بالکل لو پیمانے کے ہیں۔ تو ان کی وجوہات دیکھنا چاہیے پہلے، میں سمجھتی ہوں ڈائگنوز کرنا پڑ رہا پرابلم کو، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ ان بیچاروں کو نہ پیسہ ملتا ہے، نہ ان کو بیچاروں کو کوئی تعلیم ملتی ہے، نہ ان بیچاروں کو، تو وہ کیا کریں گے، وہ ظلم اور تشدد پہ اتر آئیں گے۔ لیکن جب میں نے اچھی طرح سے اسٹڈی کیا اوور پیریڈ آف 30 ایئرس کے میں یہاں ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر جو ہیں ان کے پاس ان کے جو اسکول فنڈنگ ہے ان اسکول سے، یہاں کا جو بہترین اسکول ہے پبلک اسکول جو مانا جاتا ہے وہ نیو یارک میں ہے، وہ ایجمانٹ کا ہے، اور اس کا بجٹ جو ہے وہ $68 million ہے۔ یہاں پہ جو ورسٹ ہیں اسی علاقے میں ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی کے یا دوسرے علاقوں میں، ان کا 2.2 billion ہے یونکرز کا، اور ماؤنٹ ورنن کا 220 million بجٹ ہے، جبکہ وہ اس تعلیم کے اس میں شرکت میں بھی نہیں آتے اسٹوڈنٹس، کیونکہ وہ آتے ہی نہیں ہیں اسکول۔ نیو یارک سٹی کا بجٹ جو ہے آلموسٹ $100 billion ہے۔ تو کیا یہ پیسے کی وجہ سے ہے یا یہ اس وجہ سے ہے کہ کرپشن ہے؟ تو یہ چیز اگر ہم کو نہیں پتہ لگے گی کہ کس وجہ سے یہ کرپشن ہے اور کس وجہ سے ان بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، یہاں پہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں وہ لے کے جاتے ہیں بچوں کو، کالے بچوں کو اٹھا کے لاتے ہیں، سفید کے علاقوں میں سفید کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں کالے علاقوں میں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جب اتنا پیسہ ہے، 2.2 billion پیسہ ہے، تو اچھی اچھی کتابیں، اچھے اسکول اور اچھے ہاسپٹل کیوں نہیں دیے جا سکتے؟ تو اس کا جو ہے یہ وجوہات ہیں
جی۔ ہم ایک اور نقطۂ نظر بھی لیتے ہیں اسی موضوع پر۔ ہمیں ایک تھنک ٹینک کے سربراہ عدنان بخاری نے جوائن کیا ہے۔ عدنان بخاری، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس ملک کے حالات کو کہ 8 سال یہاں ایک سیاہ فام صدر رہے باراک اوباما، ان کے 8 سال جب مکمل ہوئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے، ریپبلکن صدر ہیں اور ان کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نسل پرست ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا ایک ووٹ بینک بھی تھا, ظاہر ہے کہ تعصب بھی تھا اس ملک میں. ایک افریقی امریکی صدر کے جانے کے بعد اتنی بڑی تبدیلی کو کس طرح سے آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں؟
دیکھیں, جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہ وہ نسل پرست ہیں, وہ تو انہوں نے اپنے خود الفاظ میں بھی یہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. ابھی انہوں نے ٹائم میگزین کو یہی کہا کہ بھائی میں ریسسٹ نہیں ہوں, لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں جو وہ جتنے لوگوں کو آپ نے انٹرویو کیا ان میں سے سب سے کم ریسسٹ ہوں.
اچھا,
آج سے 55 سال پہلے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے یہ بات لکھی تھی جیل سے الاباما میں کہ انجسٹس کہیں پہ بھی ایک تھریٹ ہے, جسٹس ہر ایک کے لیے. یعنی کہ اگر ایک کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے تو سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں, میں یہاں پہ 20 سال سے زیادہ رہ رہا ہوں, امریکہ میں مقیم ہوں, پاکستان سے تعلق ہے, جو امیگرنٹ کمیونٹی ہے وہ سب سے زیادہ انجسٹس فیس کر رہی ہے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں. جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان لوگوں کو جو بحیثیت بچوں کے طور پہ یہاں پہ آئے تھے, ڈاکہ کے نام سے جو بات چل رہی ہے. وہ ریفیوجیز کو ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں ایکسس آنے کے لیے بھی, بلکہ جو یہاں پہ ہیں السلواڈور سے, ساؤتھ امریکہ سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو 2 لاکھ کی تعداد ہے, ان کو واپس بھیجنے کا ان کا ارادہ چل رہا ہے. تو یہ جو ایجنڈا ہے, یہ ایجنڈا ایک اینٹی امیگریشن آرگنائزیشن جس طرح کی فیئر ہے, جس طرح کے ایکٹ فار امریکہ ہے, ان تنظیموں جن کی ڈائریکٹ ایکسس ہے وائٹ ہاؤس کے ساتھ, ان کا یہ ایجنڈا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ پریڈومیننٹلی وائٹ نہیں ہے وہ ان کو لمٹ کیا جائے, ان کی امیگریشن لمٹ کی جائے. ایسی ایسی پالیسیاں تیار کر رہے ہیں کہ جو لوگ آلریڈی یہاں پہ ہیں ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا جائے, اور ایسے لوگوں کو لایا جائے جو یورپین کنٹری سے ہوں, جس طرح کے صدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ناروے جیسی کنٹری سے ہوں.
بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر ریحانہ, یہ بتائیے کہ ناروے جیسے ملک سے مراد غالباً سنہرے بالوں والے اور نیلی آنکھوں والے لوگ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے خاندان کی طرح لگتے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر امریکہ میں ہر رنگ اور نسل کے لوگ رہتے ہیں. یورپ میں بھی ایک طرح کی سوچ پائی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو باتیں کیں وہ کچھ ٹھیک نہیں تھیں. اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جو ٹرمپ کو برطانیہ جانا تھا اور وہاں غالباً امریکی ایمبسی کا افتتاح کرنا تھا, اس کا اس تنازع سے کوئی واسطہ نظر آتا ہے؟
بہت ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں چاہ رہے کہ ان کو یہ شک ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ان کے ریٹیلیٹ کریں گے لوگ. ان کی جو باتیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ کافی مجھے امیچور لگتی ہیں, کافی امپلسو لگتی ہیں, اور کافی ایسی لگتی ہیں کہ جیسے وہ کسی سینڈ باکس میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. وہ اپنی باتوں کو ٹویٹ میں لا کے لوگوں کی نظر میں لا کے ایک کھیل کھیل رہے ہیں. حالانکہ اگر ان کے پورے ان کے جب میں نے اسٹڈی میں کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اتنا انہوں نے ملک کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک میں ناروے کی بات کرنا چاہتی ہوں, میں چیزوں کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھتی ہوں. اگر ناروے کے بندے یہاں آئیں گے تو وہ ایجوکیٹڈ کلاس آئے گی, وہ کلاس ایسی آئے گی جو یہاں پہ کنٹریبیوٹ کرے گی. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں پہ پیسہ زیادہ بنے, اکانومی میں ہم فلرش کریں اور ہم اپنا وجود کو اور زیادہ اسٹرانگر بنائیں. ان کا مقصد, ان کے پاس, میرے پاس کافی پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ کالے ہیں, جنہوں نے, جن کی فیملیز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کام کیا ہے اور وہ اس کو بہت پریز کرتے ہیں.
اچھا,
اور وہ صاف بولتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ریسسٹ نہیں ہے اور نہ تھا کبھی.
اچھا,
کیونکہ یہ جو ہیں یہ 20-30 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ مینہٹن میں. مینہٹن میں تم ہو ہی نہیں سکتے کہ تم ریسسٹ ہو جاؤ. یہ تو ایک ایبرنٹ فیچر ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ فینومینا ہے, میرے لیے ایک فینومینا ہے جو میں نہیں سمجھ سک رہی کہ کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی ریپبلکن نہیں تھے, ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی ریسسٹ اور ہوموفوب نہیں تھے. ان کے پاس جو ایک بندہ جو ان کا بیسٹ فرینڈ ہے جس نے بات کی, وہ مسلمان ہے لیبیا کا. لیکن یہ کیسا ہے ان کی جو یعنی اگر دیکھا جائے, وہ چائنا بھی پہنچ گئے, وہ رشیا بھی جانا چاہتے ہیں, وہ پاکستان بھی جانا چاہتے ہیں, وہ انڈیا بھی جانا چاہتے ہیں, اور وہ دنیا میں ایک طرف تو نیشنلزم کا انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ میرا نیشنلزم میرا آگے بڑھے, لیکن وہ دوستیوں کے ہاتھ ہر جگہ پھیلا رہے ہیں. تو تو ان کے ایکشن دوسرے ہیں، ان کا بولنا دوسرا ہے. تو میں بہت کنفیوز ہوں ایز اے سائیکلسٹ. میں ایز اے ڈونلڈ ٹرمپ نہیں دیکھ رہی، میں ایز اے اینٹیٹی دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیا فینومینا ہے جو ہو رہا ہے. انہوں نے فوکس کیا وائٹس پہ جو کہ بہت ناراض تھے امیگریشن پالیسی سے. اب یہ ملک میں ہم آتے ہیں، اس ملک میں اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ لاز ہیں، آرڈرز ہیں، اس میں ڈسپلن ہے. کرپشن اتنی ہے جیسے ہمارے ملکوں میں ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر میں اگر ایک دفعہ آپ پکڑے گئے تو آپ کہاں سے بھی ہوں، چاہے آپ پریزیڈنٹ بھی ہوں، تو وہ آپ کو نیچے لا دیں گے نکسن کی طرح، وہ آپ کو امپیچ کر دیں گے. لیکن جب تک آپ پکڑے نہیں جائیں گے، آپ کرپشن جتنی بھی کرتے رہیں تو اندر ہوتی رہتی ہے کرپشن. جیسے میں نے ابھی اسکول کا سسٹم بتایا آپ کو، اگر کوئی اسٹڈی کرے اور معلوم کرے کہ کیا ہو رہا ہے تو پتہ لگے گا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب الیگل لوگ جو ہیں وہ پور ان ہو رہے ہیں. ہم لوگ سب لوگ لیگلی آئے ہیں، لیگلی رہنا چاہتے ہیں، لیگلی یہاں کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. لیکن اگر الیگل آ جائیں گے تو وہ ان سے یہ ہو رہا ہے لوگوں کو پرابلم. جو لوگ الیگل کو ہائر کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ریپبلکنز بھی ہیں، وہ ڈیموکریٹس بھی ہیں. تو دونوں پسند کرتے ہیں کہ کم پیسے پہ ہم ہائر کریں لیبر کو. تو وہ دونوں نہیں چاہتے کہ ختم ہو. کوئی یہ نہیں ہے کہ الیگل کو ختم کرنا چاہتا ہو، نہیں چاہتے، کیونکہ لیبر ہمارے پاس جو کام کرنے والے آتے ہیں وہ $100 میں کام کر دیتے ہیں. اب وہی لوگ جو الیگل ہیں اب وہ 100-150 میں کام کرتے ہیں. میرا جو گارڈنر ہے وہ کہتا تھا کہ میں الیگل آیا، چار دفعہ پانچ دفعہ میں آیا، اور پھر میں فائنلی مجھے کسی نے اسپانسر کیا اور میں اب لیگل ہوں. تو کہنے لگا کہ ہم میکسیکن بہت آتے ہیں اور ہم لوگ
بالکل صحیح ہے. لیکن ظاہر ہے اس کی وجہ سے اور ٹرمپ کی جو ٹویٹس رہی ہیں ریس پر، اس کی وجہ سے خاصی مشکلات بھی پیدا ہو گئی ہیں ریپبلکن پارٹی کے لیے. یہی سوال میں کرنا چاہوں گی عدنان بخاری سے. عدنان بخاری، آپ کے علم میں ہے ڈونلڈ ٹرمپ مختلف ٹویٹس کرتے رہتے ہیں جس سے صاف ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ ان کا فلسفہ کیا ہے. لیکن ابھی یہ جو تازہ مثال ہے، انہوں نے ایک میٹنگ میں جو بات کی ہیشنز کے بارے میں، اور جو بات پھر ڈیموکریٹ سینیٹر ڈک ڈربن نے اس کو رپورٹ بھی کیا، اس سے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ریپبلکنز کے لیے کیا دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں، کیا پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں؟
بہت زیادہ دشواریاں اور پریشانیاں پیدا ہو بھی چکی ہیں. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ہی ورجینیا کے الیکشن ہوئے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکٹ ہونے کے بعد ورجینیا کا سب سے بڑا الیکشن تھا. اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ہاؤس آف ڈیلیگیٹس ہیں وہاں پہ کتنی ویو چلی کہ ریپبلکن میجورٹی جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے ہاؤس آف ڈیلیگیٹس کے اندر، اور وہاں پہ گورنر، لیوٹیننٹ گورنر اور جو اٹارنی جنرل ہے وہ سارے ڈیموکریٹ الیکٹ ہوئے. یہی ویو اب 2018 میں ریپبلکنز کو بہت زیادہ پریشانی دے رہی ہے. تو اس لیے وہ ان کی باتیں، اور میں ڈاکٹر صاحبہ سے بالکل اگری کروں گا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں ان کی باتوں سے بندہ ایسا لگتا ہے کہ سر کھجانا شروع کر دے، کبھی سمجھ نہیں آئی یہ بات کیا ہوئی ہے. دونوں طرفہ باتیں ایک ہی بیان میں ہو رہی ہوتی ہیں. میں یہ ضرور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، جو بات ہوئی امیگریشن کے بارے میں اور لاز کے بارے میں، لا ضرور اوبے کرنے چاہیے. یہ کنٹری اسی لیے بہت زیادہ رول آف لا کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی آگے ترقی کرتی رہی ہے. لیکن اگر آپ لاز ڈفرینٹلی اپلائی کریں گے ڈفرینٹ نسلوں پہ، وہ انجسٹس اور وہ انیکوٹی کہلائی جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہیں کہ اگر ایکول ہو ریگارڈلیس آف آل ادر فیکٹرز تو پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو آپ اپلائی ہی ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں بات بنتی.
اب بالکل جی، اور یہی بات آج ہو رہی ہے مارٹن لوتھر کنگ ڈے پر. بہت شکریہ، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ ہی ایک تھنک ٹینک کے سربراہ عدنان بخاری اور ان کے ساتھ ہی سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جسٹن وٹ، پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.